السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے حالات حاضرہ کی رپورٹ پر مشتمل ایک گھنٹے کے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. اس وقت پاکستان میں رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کا 1 بجا ہے. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان
عالمی سطح پر 2013 میں دہشت گردی کے واقعات میں 61% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. شدت پسندی سے متاثرہ ملکوں میں پاکستان تیسرے نمبر پر. بین الاقوامی جائزہ رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
12 سال بعد گجرات فسادات کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ آنندی بین پٹیل کو سونپی گئی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں یروشلم میں 2 مشتبہ فلسطینیوں نے یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر حملہ کر کے 4 افراد کو ہلاک کر دیا, جبکہ جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارے گئے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایک بین الاقوامی ادارے کے حالیہ جائزے کے مطابق پاکستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جو اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے. ادارے کے مطابق پاکستان میں سن 2013 میں 10,000 کے قریب دہشت گرد حملے ہوئے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات اور شدت پسندوں کی کارروائیوں سے متعلق ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 2013 میں ہلاکت خیز دہشت گردانہ واقعات میں 61%, جبکہ ان میں ہونے والے جانی نقصان میں 2012 کی نسبت 44% اضافہ دیکھا گیا. گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق 2013 میں دہشت گردانہ واقعات میں ہونے والی 80% ہلاکتیں 5 ملکوں میں ہوئیں, جن میں عراق, افغانستان, پاکستان, نائجیریا اور شام شامل ہیں. اس انڈیکس میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے, جہاں گزشتہ سال شدت پسندی کے 1933 واقعات میں 2345 افراد مارے گئے. 2001 میں انسداد دہشت گردی کی بین الاقوامی جنگ میں ہراول دستے کا کردار نبھانے والے پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں دہشت گردی کے باعث ہزاروں سیکورٹی اہلکاروں سمیت 50,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ اس کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان بھی اٹھانا پڑا. گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکمران مسلم لیگ نون کے قانون ساز رانا افضل کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے شکار پاکستان نے اس سے نمٹنے کی جو مؤثر کوششیں کی ہیں, اس سے صورتحال میں ماضی کی نسبت قابل ذکر بہتری دیکھی جا رہی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
ضرب عزم جو شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ بہت سارے مارے گئے ہیں اور کچھ جو ہیں بارڈر کراس کر کے افغانستان میں چلے گئے ہیں. اب افغانستان کے ساتھ جو ہماری میٹنگ چل رہی ہیں ان افغانستان کے الیکشن کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا اچھا ریسپانس افغان گورنمنٹ سے بھی ملا ہے, اور یہ ان کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ نارتھ کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو نہ ہوں, ان کی سرزمین پہ بھی نہ ہوں, ہماری سرزمین پہ بھی نہ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میں آپٹیمسٹک ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس میں بہت واضح کمی ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
دفاعی امور کے تجزیہ کار اور سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی دہشت گردی میں اضافے کو عراق اور شام میں داعش کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کا شاخصانہ قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے اسباب پر توجہ دیے بغیر اس افریت سے مکمل طور پر چھٹکارا ممکن نہیں.
یہ تو ایک بیماری ہے نا, اصل میں سمپٹمز جو ہیں اور اس کی جو وجوہات ہیں, اس کی جو کازز ہیں, پریونٹیو میجرز ہیں, جب تک کہ اوور آل کمپریہنسو پالیسی سیکیورٹی اسٹریٹجی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیورٹائز نہیں کرتی, پولیٹیکل پرائیورٹائزیشن اس چیز کو نہیں ملتی حکومت کی طرف سے, سیاسی لیڈروں کی طرف سے, تو تب تک یہ جو ایک یہ عذاب جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اب تک انفارچونیٹلی فائر فائٹنگ موڈ رہا ہے, ریئیکٹو موڈ رہا ہے.
گلوبل ٹیررزم انڈیکس جاری کرنے والے انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کے چیئرمین اسٹیو کیلالیا کا بھی اپنی رپورٹ میں یہی کہنا ہے کہ دہشت گردی خود بخود جنم نہیں لیتی, اس سے جڑے عوامل کی شناخت کر کے ایسی پالیسیاں مرتب کی جائیں جو دہشت گردی کے فروغ کو روکنے کے لیے ماحول پیدا کریں. اس تازہ رپورٹ میں دنیا کی 99.6% آبادی پر مشتمل 162 ممالک کا جائزہ لیا گیا, جس کے مطابق گزشتہ سال 10,000 دہشت گردانہ حملے ہوئے, جو کہ 2012 کے مقابلے میں 44% زیادہ ہیں, اور ان میں تقریباً 18,000 افراد مارے گئے. انڈیکس میں دہشت گردی کے ان واقعات کا ذمہ دار دولت اسلامیہ یعنی داعش, بوکو حرام, القاعدہ اور طالبان کو قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا کے تقریباً 60 ملکوں میں ہلاکت خیز دہشت گردانہ حملے ہوئے. حملوں اور ان میں ہونے والی اموات میں عراق سر فہرست رہا, جہاں 2,492 حملوں میں 6,362 افراد ہلاک ہوئے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششوں کے نتیجے میں آئندہ صورتحال بہتر ہونے کی توقع ہے. میزبان بہجت جیلانی سے بات کرتے ہوئے جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا،
یہ کوشش تو یہی ہے اور میرے خیال میں ضرور اس سے فرق پڑے گا، اس لیے کہ جیسے جیسے یہ پاکستان کی افواج جو ہیں اپنے علاقوں پر کنٹرول حاصل کریں گی اور پناہ گاہیں کم ہو جائیں گی اور ختم ہی ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ان کا جو انفراسٹرکچر تھا جس میں آپ کو علم ہے کہ تمام قسم کی فیکٹریز بھی لگی ہوئی تھیں، ویپن سسٹمز بھی وہاں تھے، کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی تھا اور دنیا کے دہشت گرد وہاں موجود رہتے تھے، تو پھر اگر ان کو ختم کیا جائے گا اور کلیئر کر رہے ہیں جیسے کہ 90% کے قریب اس وقت شمالی وزیرستان کا علاقہ خالی کرایا گیا ہے، صرف 10% رہ گیا ہے، اور یہ بھی کوشش ہے کہ یہ لوگ کہیں دوسرے قبائلی علاقوں میں نہ چلے جائیں، اور یہ بھی کوشش ہے کہ افغانستان میں جو جائیں افغانستان سے تعاون حاصل کر کے ان کا وہاں بھی خلاقومہ کیا جائے. تو اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ملک کے اندر بھی اور بیرونی لحاظ سے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی پاکستان کو کامیابی ہوگی اور اس میں ضرور دہشت گردی میں کمی آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو علاقے خالی ہوں اور جو سویلین جو حکومت وہاں قائم ہو، پھر ایڈمنسٹریشن جو قائم ہو، وہ وجوہات تھے جن کی بنا پر ان لوگوں نے یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی جو ہے اپنائی تھی، اس کے خلاقوں میں کے لیے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ افغانستان سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں اب جو لگتا تو ہے کہ بہت بہتری آنے والی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا انصر ہوگا.
عارف انصار صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم ان ہلاکتوں میں انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کے رجحان کو کلیدی عامل قرار دے سکتے ہیں ان ملکوں میں، اور کس طرح سے اس پہ قابو پانے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟
کوشچن تو بالکل جڑا ہوا ہے، یہ تو گلوبل وار آن ٹیرر ہے، ایکسٹریمزم ہے، اسلامزم کا جو فینومینن ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اس کے عوامل کیا تھے، روٹ کازز کیا تھے، اب وہ کہاں پہنچ گیا ہے پروسیس اور آگے کس طرف بڑھ رہا ہے. جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسنٹ ایونٹس مڈل ایسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں شام، عراق شامل ہیں اور ایک آئیسس کا فینومینن ابھر آیا ہے القاعدہ کے بعد، تو یہ لگتا ہے کہ ایک اب سیکنڈ فیز شروع ہوئی ہے وار آن ٹیرر کی، اور اب اس میں وہ لگتا ہے کہ وہ دائرہ کار مزید پھیل پھیل گیا ہے، جس میں نارتھ افریقہ بھی شمالی افریقہ بھی شامل ہو گیا ہے. تو اس عوامل کے ساتھ پھر ہم ان ایونٹس کو دیکھیں گے کہ جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرف ہے. ظاہری بات ہے کہ ہماری اسیسمنٹ میں گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ کنزرویٹزم بڑھ رہی ہے ہر جگہ، اب ان کی عوامل کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ویریبل جو چیز کو امپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک جو دیرینہ مسائل چل رہے ہیں، جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جو فلسطینی عرب کا معاملہ ہے وہ پرانی گریجنس پسی ہوئی ابھی تک اس کا حل نہیں نکل رہا، ساؤتھ ایشیا میں ہم دیکھا جائے تو کشمیر والا مسئلہ ہے اس کا حل نہیں نکل رہا، افغانستان والا تو فرق قسم کا معاملہ ہے، لیکن ادھر بھی ملٹری سولوشن کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس کے ساتھ ابھی تک پولیٹیکل سولوشن بھی کلیئرلی واضح نہیں ہوا. تو جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو جب رجحان جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف بڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوکل مسئلے ہیں کہ لیک آف گورننس جو ہے، پاورٹی جو ہے اور لیک آف ایجوکیشن اور اپرچونیٹیز کا جو مسئلہ ہے جو لوکل حکومتوں نے نہیں کیے اوور ڈیکیڈز اور اب اس کے نتائج نکل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر کے ایک پیٹرن بنا رہی ہیں جو فیمزم یا اسلامزم کی طرف جو رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے.
شمع جنید، جو آپ فرمائیے گا پاکستان میں صورتحال پر قابو پانے میں کہاں پر کمی رہ گئی؟
بہجت کمی تو نہیں رہی، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پالیسیز واضح نہیں ہے. جیسے کیا کمی رہ گئی ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کمی کو جب آپ اس کانٹیکسٹ میں لے کر جائیں گے اور پھر پوری کانٹروورسیز کو دیکھیں گے کہ اتنی جانے گنوانے کے بعد بھی ہم لوگ ایک ٹیررزم سے پاک ملک نہیں ہو سکے، تو اس میں کہاں پر ہمارا فالٹ جاتا ہے اور کہاں پر ہمیں ان عناصر سے نمٹنا چاہیے جو اب بھی گڈ اور بیڈ طالبان اور گڈ اور بیڈ ٹیررسٹ کا وہ کرتے ہیں، جس عراق اور افغانستان کے کے بعد پاکستان کا تیسرا نمبر ہے جہاں پر کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, حالانکہ اتنا میسو آپریشن آرمی کا جاری ہے, لیکن وہی میں بات کروں گی کہ ہم پروپیگنڈا وار میں جو کہ دنیا میں سب سے بڑی ابھی ایک چیز جانی جاتی ہے اس میں ہم لوگ کمپلیٹلی فیل ہو گئے ہیں. اپنا کیس لڑنے میں کوپ کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں. پاکستان میں تو مکمل کنٹرول ہے, کیونکہ حکومت کی اسٹیٹ کی رٹ ہمیں نظر آنی چاہیے.
بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں بلا امتیاز کی جا رہی ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستانی وزارت خارجہ نے منگل کو ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا دہشت گردوں سے متعلق بیان تاریخی پس منظر میں تھا. واضح ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو نشانہ کیوں بنائے جو اس کے لیے خطرہ نہیں. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے منگل کو جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ سرتاج عزیز کا یہ بیان تاریخ کی پس منظر میں تھا. وضاحتی بیان میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم شروع کر رکھا ہے جس میں بغیر کسی تفریق کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حکمت عملی اور کارروائیوں کو اس کے عزم اور عملی اقدامات کے پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عسکری اور سویلین قیادت کی طرف سے تواتر کے ساتھ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جا رہی ہے. عسکری حکام اس تنقید کو بھی رد کرتے آئے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف حالیہ آپریشن میں افغان طالبان کے حقانی نیٹ ورک کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی گئی. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں اس بات کی تفریق نہیں کی جا رہی کہ شدت پسندوں کا تعلق کس ملک یا کس گروپ سے ہے. فوج نے شمالی وزیرستان میں 15 جون کو آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا جس میں حکام کے مطابق 1100 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں جن میں غیر ملکی عسکریت پسند بھی شامل ہیں, جبکہ اس علاقے سے فرار ہونے والے دہشت گردوں کے خلاف خیبر ایجنسی میں بھی اکتوبر میں ایک آپریشن شروع کیا گیا. فوج کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ملک بھر میں سینکڑوں کارروائیاں کی گئیں جن میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا. واضح ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں ان کی اعلی امریکی کمانڈروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں پر بات چیت کی گئی. گزشتہ ہفتے ہی افغان صدر اشرف غنی نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ان کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں بھی مشترکہ دشمن یعنی دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. افغان صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردی سے پاکستان متاثر ہوتا ہے اور اگر پاکستان میں شدت پسندی ہو تو اس کا اثر افغانستان پر بھی پڑتا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
12 سال قبل بھارت کے صوبے گجرات میں ہونے والے فسادات کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ گجرات کے وزیر اعلی کو پیش کر دی گئی ہے. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
فروری 2002 میں گودھرا ٹرین آتش زدگی کے بعد گجرات میں بھڑکے بدترین فسادات کی تحقیقات کرنے والے جسٹس ناناوتی کمیشن نے منگل کے روز اپنی حتمی رپورٹ ریاستی وزیر اعلیٰ آنندی بین پٹیل کو سونپ دی. رپورٹوں کے مطابق کمیشن نے وزیر اعظم نریندر مودی کو, جو کہ اس وقت ریاست کے وزیر اعلیٰ تھے, تمام قسم کے الزامات سے بری کر دیا. 27 فروری 2002 کو گودھرا میں اجودھیا سے لوٹنے والی سابرمتی ایکسپریس کے کوچ نمبر S6 میں بھیانک آتش زدگی ہوئی تھی جس میں 59 افراد ہلاک ہوئے تھے. اگلے روز یعنی 28 فروری کو بدترین فساد بھڑک اٹھا جو پوری ریاست میں پھیل گیا. فسادات کے دوران سرکاری اطلاعات کے مطابق 1000 اور غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی. ریاستی حکومت نے مئی 2002 میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس ناناوتی کی سربراہی میں ایک 2 رکنی کمیشن قائم کیا تھا جس کو گودھرا ٹرین آتش زدگی کے اسباب, حقائق اور دیگر صورتحال کا پتہ لگانا تھا. بعد کو اسے فسادات کی بھی جانچ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی. کمیشن کو 3 ماہ کا وقت دیا گیا تھا مگر اس کی مدت میں 24 مرتبہ توسیع کی گئی. آخری توسیع کی مدت 31 اکتوبر کو ختم ہو گئی. ناناوتی کمیشن نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی, ان کے کابینی رفقا, سینئر حکام, پولیس افسران اور دائیں بازو کے متعدد کارکنوں کے رول کی تحقیقات کی. کمیشن نے 2008 میں اپنی رپورٹ کے ایک حصے کو حکومت کو پیش کیا تھا جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سابرمتی ایکسپریس کے کوچ نمبر S6 کو ایک منصوبے کے تحت جلایا گیا تھا. लालू यादव ने 2005 में रिटायर्ड जज जस्टिस यूसी बनर्जी की सरबराही में ट्रेन हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम की थी। जस्टिस बनर्जी ने अपनी रिपोर्ट में नतीजा अखज किया था कि साबरमती एक्सप्रेस में होने वाली आतिशजदगी एक हादसा था, मंसूबा बंद साजिश नहीं। इससे कबल वो कई बार कह चुके हैं कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगानिस्तान की दारा हुकूमत काबुल में गैर मुल्कों के जेर इंतजाम एक कंपाउंड पर खुदकुश कार बम हमले में कम से कम 2 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए। इसराइली पुलिस का कहना है कि सिनियागांग पर किए जाने वाले हमले में कम से कम 4 इसराइली हलाक और 6 जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात स्कॉट बॉब की रिपोर्ट में। मगरबी यरूशलम में यहूदियों की इबादत गाह सिनेगॉग में ये हमला इबादत के दौरान किया गया। इसराइल की पुलिस के तर्जुमान मिकी रोजनफेल्ड का कहना है कि सिनेगॉग इबादत गुजारों से भरी हुई थी।
Using knives, an axe, and also a pistol, opening fire.
दो हमलावरों ने चाकुओं और कुल्हाड़ों से वार किए और पिस्तौल से सिनेगॉग के अंदर मौजूद अफराद पर फायरिंग शुरू कर दी। हमारे पुलिस अफसर जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इन हमलावरों पर गोलियां चलाईं और इन्हें लम्हों में हलाक कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में सख्ती से इस अमल का जवाब देने का वादा किया और इस हमले का इल्ज़ाम हमास के अस्करियत पसंदों और फलस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास पर आयद किया। मिस्टर अब्बास ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि वो आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत करते हैं, कता नजर इसके कि ये कार्रवाई किसने की है। अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने ये कहते हुए इस हमले की तारीफ की है कि ये इसराइलियों के जारी जरायम और यरूशलम में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का रद्द अमल है। मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुकदस मकाम है। इस मुकदस मकाम की वजह से इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान हालिया हफ्तों में कशीदगी में इजाफा हुआ है। सन 1967 में इसराइल अरब जंग में तय पाने वाले मुआहदे के तहत गैर मुस्लिम इस मुकदस मकाम की ज़ियारत तो कर सकते हैं, लेकिन इबादत नहीं कर सकते। ताहम कुछ कौमप्रस्त इसराइलियों की जानिब से यहाँ इबादत किए जाने की वजह से मशरकी यरूशलम में मुजाहिरों और बलवों का आगाज हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सादिया असद।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी ने फलस्तीनी रहनुमाओं से कहा है कि वो सिनेगॉग पर होने वाले हमले की मजम्मत करें ताकि ये साबित हो सके कि मशरक़ वुस्ता की क़यादत एक रास्ते पर गामजन हो रही है। वज़ीर ख़ारिजा कैरी ने लंदन के दौरे के मौके पर यह बात कही। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार अल्पेसिन की रिपोर्ट, असद नज़ीर की जुबानी।
वज़ीर ख़ारिजा कैरी ने इस हमले को खुली दहशतगर्दी, बेहिस संगदिली और इक़दाम क़त्ल करार दिया। इन्होंने उन फलस्तीनी लीडरों पर यह जिम्मेदारी आयद की जो इस किस्म के बेईमाना इकदाम के लिए उकसाते रहते हैं।
The Palestinian leadership must condemn this and they must begin to take serious steps.
फलस्तीनी क़यादत को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो संजीदगी से ऐसे इकदाम उठाएं जिनसे उनकी दानिशमंदाना क़यादत का इजहार हो और लोगों को उकसाया न जाए। इस इलाके को एक मुख्तलिफ रास्ते पर डालने के लिए ये जरूरी है। एक फलस्तीनी न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि फलस्तीनी सदर ने हर जानिब के शहरियों के कत्ल की मजम्मत की है। इन्होंने हर किस्म के तशद्दुद की भी मजम्मत की। पिछले हफ्तों से जारी मुतअद्दिद हमलों के बाद फलस्तीनी सदर का ये पहला बयान था। दूसरी तरफ अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने इस हमले की तारीफ की है। बाज लोगों का ख्याल है कि ये हमला इसराइली वजीर आजम के उस बयान के जवाब में किया गया है कि वो अलक्सा मस्जिद में मुसलमानों के दाखिले को महदूद करने के लिए मजीद पाबंदियां आयद करने वाले हैं। ताहम पिछले हफ्ते जान कैरी और उर्दून के शाह अब्दुल्ला के साथ एक मुलाकात में मिस्टर नेतन्याहू ने वादा किया था कि वो कवानीन तब्दील नहीं करेंगे। बहरहाल मंगल के रोज होने वाले हमले को वजीर खारजा जॉन कैरी ने बेहिमाना इकदाम करार दिया है और कहा है कि ये इंसानी रवैयों के मुनाफी है।
Palestinians attacked Jews who were praying in a synagogue.
मुसलमानों ने उन यहूदियों पर हमला किया जो सिनेगॉग में इबादत कर रहे थे। वहाँ पर लोग खुदा की इबादत करने आए थे। इस हालत में इन लोगों का कत्ल एक सफाकाना इकदाम है। जानकारी लंदन में यूरोपी और मशरक़ वुस्ता के लीडरों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। ये वियना भी जा रहे हैं जहां ये ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में मुज़ाकरात के नए दौर का जायजा लेंगे और हतमी इत्तफाक राय के लिए डेडलाइन मुकरर करेंगे। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
हांगकांग में हुकाम ने मुजाहिरे की जगह के कुछ हिस्सों को साफ करना शुरू कर दिया है जहां सितंबर से मुजाहिरीन ने कब्जा किया हुआ था। रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट, शहनाज नफीस की जुबानी।
Come ہانگ کانگ میں حکام نے مظاہرین کے مقامات کے بعض حصوں کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے جہاں پر سپٹمبر سے مظاہرین نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ منگل کے روز عدالتی بیلفز کو حکومتی ہیڈ کوارٹر کے قریب شہر کے تجارتی مرکز میں سڑک پر نصب رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مظاہرین نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بعض نے پہلے ہی اپنے خیمے اور دوسری اشیاء کو قریب ایک اور جگہ منتقل کر دیا تھا۔ ایک ہانگ کانگ اسٹوڈنٹ لیڈر جوشو وینگ کا کہنا ہے، اگر یہ صرف سٹک ٹاور کار پارک سے باہر سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹاتے ہیں تو ہم اسے تسلیم کریں گے۔ اصل میں یہ براہ راست ہماری سرگرمیوں کو متاثر نہیں کرتا اور ہم امن اور عدم تشدد کے اصولوں پر قائم رہیں گے۔ تاہم اگر پولیس سٹک ٹاور کار پارک کے قریب رکاوٹوں کو نہیں ہٹاتی تو یہ سرگرم کارکنوں کے لیے انتہائی مایوس کن ہوگا اور پھر ہم پولیس کے ساتھ معاملات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ الفاظ تھے جوشو وینگ کے۔ گزشتہ ہفتے ہانگ کانگ کی عدالت نے مظاہرین کو یہ علاقہ اور ساتھ ہی مانگ کاک کے علاقے کو خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ مظاہرین کی اس جگہ کو صاف کرنے کا عمل ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب چائنیز یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کی طرف سے کروائے گئے ایک تازہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ اب ان مظاہروں کو ختم کرنے کے حق میں ہیں۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو یونگ چنگ یینگ کا کہنا ہے،
Well, I think it's abundantly clear by now that the occupiers are and have been breaching the law of Hong Kong.
میرے خیال میں اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ مظاہرین نے ہانگ کانگ کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ قانون کا احترام کرنے والا معاشرہ ہے اور ہانگ کانگ ملک کے دیگر علاقوں کے لوگوں کی طرح ان مظاہرین سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے۔ سروے میں 1000 افراد کی رائے لی گئی جس میں 43% نے مظاہروں کے خلاف جبکہ 34% نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ تاہم 67% لوگوں کا کہنا تھا کہ مظاہرین کو اب واپس گھر جانا چاہیے۔ مظاہرین 2017 میں مکمل جمہوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت سڑکوں پر نکل آئے جب اگست میں چین نے یہ قانون پاس کیا کہ چیف ایگزیکٹو کے لیے تمام امیدواروں کو پہلے ایک کمیٹی سے منظوری لینی ہوگی اور یہ کمیٹی چین نواز ارکان پر مشتمل ہوگی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور 5 عالمی طاقتوں کا گروپ ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر معاہدہ طے کر لے گا، لیکن وہ کوئی پیش گوئی نہیں کرنا چاہتے۔ دونوں جانب کے مذاکرات کار منگل کے روز ویانا میں ملاقات کر رہے ہیں۔ نیٹو کی سیکرٹری جنرل جین اسٹونبرگ نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے اندر روس کی مشترکہ سرحد کے ساتھ ساتھ قابل تشویش حد تک فوجوں کی تعداد میں اضافہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں فوج کی تعیناتی اور جدید اسلحے کے انبار لگانا شامل ہے، جس میں فضائی دفاع کے نظام بھی شامل ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم نے فوری انتخابات کا اعلان کیا ہے اور متنازع سیلز ٹیکس اضافے کو مؤخر کر دیا ہے۔ منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شنزو آبے نے کہا کہ وہ اس ہفتے پارلیمنٹ تحلیل کر دیں گے اور آئندہ ماہ انتخابات کروا لیں گے جو پروگرام کے مطابق 2 سال بعد ہونا تھے۔ صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ امریکہ میں تشخیص کے بعد ایک مریض کے کامیاب علاج کے ایبولا کے خلاف جنگ ایک طویل سفر ہے۔ امریکی کانگریس کے ارکان مغربی افریقہ کی اس جدوجہد کا جائزہ لے رہے ہیں جو وہ ایبولا وائرس کے وبا سے نمٹنے کے لیے کر رہا ہے، جن میں ان کی طبی ضروریات، انتظامی معاملات اور بیماری کے بارے میں تعلیم کی صورتحال بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
افغان صدر اشرف غنی نے بطور صدر پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے سے سرحد کی دونوں جانب غیر معمولی طور پر خوشائن توقعات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بعض تجزیہ کار اسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کے آغاز سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ، بہجت جیلانی کی زبانی۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے 2 روزہ دورے میں مصروف وقت گزارا، جہاں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور دوسرے سیاسی لیڈروں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی۔ ان کی مصروفیات کا ایک نمایاں پہلو پاکستان کی طاقتور فوج کے صدر دفاتر کا دورہ تھا، جسے بیشتر افغان اپنے ملک میں تنازع کو ہوا دینے کے لیے مردے الزام ٹھہراتے ہیں۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی ایک سابق سفارتکار شیری رحمان ان پاکستانی سیاستدانوں میں شامل تھیں جن کی ملاقات صدر اشرف غنی کے اس دورے کے دوران ہوئی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان لیڈر دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی ختم کرنے کے بارے میں پرعزم معلوم ہوتے ہیں۔
It was a clear effort by the new leadership to reach across the board very positively and engage in
سابق سفیر شیری رحمان کہتی ہیں کہ نئی افغان قیادت کی طرف سے تعاون کے لیے یہ واضح کوشش بہت مثبت، تعمیری اور قابل خواہش ہے، جس میں ان مسائل کو تسلیم کرنا شامل ہے جن کا حالیہ دنوں میں اور ماضی میں بھی دو طرفہ تعلقات کو سامنا رہا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اسے فراموش کر کے اپنے امکانات کو سامنے رکھنا، نہ صرف تجارت کے شعبے میں بلکہ عوامی رابطے میں بھی آگے بڑھانا تاکہ جنوبی ایشیا کو ایک مضبوط مرکز بنایا جا سکے، اور ایسا صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم انسداد دہشت گردی اور اہم مسائل کو حل کرنے کے اہل ہو سکیں، اور میں ان پر قابو پانے کے لیے دونوں جانب سے سیاسی منشا دیکھ رہی ہوں۔ کابل سے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی کے قریبی معاون اور سیاستدان پروفیسر فاروق اعظم بھی اس دورے کے بارے میں پر امید نظر آئے۔ ان کے خیال میں یہ دورہ اعتماد کی بحالی کی جانب معاون ہوگا، جس کی بے حد ضرورت بھی ہے۔ پروفیسر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور صدر غنی نے ترقی اور اقتصادی خوشحالی کی بصیرت رکھنے والے لیڈر کی حیثیت سے ایک نئے مرحلے کی ابتدا کی ہے، جس میں تنازع کی بجائے ہم تعاون کی جانب بڑھیں گے اور ان طریقوں کو تلاش کریں گے جن سے ہمارے عوام استفادہ کر سکیں۔ پروفیسر فاروق اعظم صدر غنی کے راولپنڈی میں فوجی صدر دفاتر اور فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ ملاقات کے بارے میں محتاط انداز میں پر امید ہیں۔
This is a significant gesture in the part of Pakistan as well that Pakistan showed to the President Ghani.
پاکستان کی طرف سے یہ ایک نمایاں اظہار ہے جو صدر غنی کے لیے کیا گیا، اور وہ یہ کہ فوجی صدر دفاتر ان کے لیے کھلے ہیں، اور صدر غنی نے بھی غالباً یہ سوچا کہ پاکستان میں فوج ہی ان معاملات کا فیصلہ کر رہی ہے، سول حکومت نہیں۔ یہ ایک اچھا اشارہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عملی طور پر ہم مل کر کام کر سکیں گے؟ سابق سفیر شیری رحمان اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتی کہ پاکستان کے سول حکمران نہیں بلکہ فوج افغان پالیسی کا تعین کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دونوں جانب سے متعلقہ اداروں کے درمیان باہمی رابطوں سے کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ دو طرفہ تعلقات میں انسداد دہشت گردی کے چیلنج انسداد دہشت گردی سے متعلق پالیسیوں میں اختلافات سے جنم لیتے ہیں۔ شیری رحمان کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام فریقوں کی طرف سے میڈیا کے ذریعے تخریبی سفارتکاری کا عمل اب رک جانا چاہیے۔ عوامی سطح پر رائے سفارتکاری کو چلانے کا طریقہ کار نہیں۔ اگر آپ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں، اور میرے خیال میں آگے بڑھنے کا یہی طریقہ کار بھی ہے، اور افغانستان اور صدر غنی نے اس مثبت اقدام کو اٹھانے میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا ہے۔ میں واقعتاً آنے والے وقت کی منتظر ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی حاصل ہو سکے وہ کر لیا جائے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی اکثر پاکستانی فوج پر الزام لگاتے تھے کہ وہ افغان باغیوں کو افغانستان میں بغاوت کرنے کی اجازت دیتی تھی، اور ان کا اصرار تھا کہ اسلام آباد اسلام پرست گروپ کو اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے افغان حکومت سے مذاکرات پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ایسے میں جبکہ ناقدین بے یقینی پن کا شکار ہیں کہ آیا پاکستان طالبان کو افغان سیاسی یکجہتی کی کوششوں کا حصہ بننے پر آمادہ کر سکتا ہے، پروفیسر فاروق اعظم کابل میں نئی افغان قیادت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بیرونی مدد کے حصول کی کوشش سے پہلے خود اپنے طور پر امن کی منصوبہ بندی کرے۔ امریکہ کا یہی خیال ہے کہ گہرے اختلافات اور چیلنجوں کے باوجود صدر غنی کی موجودگی میں پاکستان اور افغانستان اپنے دو طرفہ تعلقات میں نئے آغاز کے لیے پرعزم ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ڈین فیلڈمن نے ان خیالات کا اظہار مسٹر غنی کے اسلام آباد کے تاریخی دورے سے پہلے کیا تھا۔
This is the most alignment that I've seen in terms of the opportunity to start this new chapter in the relationship, and I think there's so many areas.
Afghanistan aur Pakistan ke liye America ke khususi numainde keh rahe hain ki do tarfa taluqat mein ek naye baab ke aagaaz ke liye main is mauke ko intihai aham samajhta hoon. Mere khayal mein sarhad paar fauji umoor aur insidad dehshatgardi ke umoor mein mumkina peshraft ke kai imkanat hain. Agar dono mulk milkar kaam kar saken to Afghanistan aur Pakistan ke awam ke liye ye behtar hoga, aur hum Pakistan aur Afghanistan ki قیادت کی طرف سے اس عزم اور خواہش سے وابستگی کو دیکھتے ہیں اور اس کے واضح آثار دیکھ رہے ہیں۔
تجزیہ کاروں کو امید ہے کہ اسلام آباد کا صدر غنی کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی سے متعلق زیادہ تعاون کی طرف لے جائے گا اور عسکریت پسندوں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں محفوظ ٹھکانے قائم کرنے سے باز رکھنے کے لیے طویل سرحد کا انتظام بہتر طور پر کیا جا سکے گا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا وائرس کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے خصوصی مراکز نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہری ہوائی بازی کے محکمے کے سربراہ نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں یہ اطلاع دی ہے۔ مزید تفصیل جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر مسافروں کی جانچ اور تجزیے کے لیے مربوط انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہری آبادی کے محکمے سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ ایئر مارشل ریٹائرڈ محمد یوسف نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ حکومت پاکستان نے ایبولا کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے نہایت سنجیدگی سے کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے شہری آبادی کا محکمہ بھی حکومت کی مکمل معاونت کر رہا ہے۔ محمد یوسف کا کہنا تھا کہ ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔
کاؤنٹر ان کے لیے کھول دیے گئے، محکمہ صحت کے ڈاکٹر ادھر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے آئسولیشن کے لیے جگہ دے دی گئی، اگر کوئی مریض ادھر آئے آئسولیشن اس کی ہوتی ہے، اس کی اسکیننگ کے لیے انہیں دے دیا گیا ہے۔ ہماری جو امیگریشن والے ان سے کوآپریٹ کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں مریض کہاں سے آیا، لوگ وہاں کھڑے ہیں جو آبزرو کرتے ہیں، اپیرنٹلی اگر کوئی نظر آ جائے سکھ ہے یا اس پہ ڈاؤٹ کریٹ ہو اس کو فوراً چیک کیا جاتا ہے۔
ایئر مارشل ریٹائرڈ محمد یوسف نے کہا کہ ایبولا خطرے سے نمٹنے کے لیے مربوط اقدامات کر لیے گئے ہیں اور ان کو مؤثر بنانے کے لیے متعلقہ حکام سے مشاورتی عمل بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں تعاون کریں۔
جی، انہیں ایئر لائن کو کہا گیا کہ وہ بھی ہمیں اس کیس میں تعاون کریں، بلکہ آبزرو اگر کر رہے ہیں ہمیں وہ بتائیں، اور اسی طریقے سے ایون ان کو جو ان کے ایجنٹس ہیں جو ٹکٹس بیچتے ہیں انہیں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ہمیں بھی گائیڈ کریں کہاں سے اور آ رہا ہے یہ مسافر، اور مسافروں کو بھی بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کی اپنی بہتری کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے ہے کہ وہ ہمیں انفارم کر دیں۔
ایبولا کی وبا نے سب سے زیادہ مغربی افریقہ کے تین ملکوں لائبیریا، سیرالیون اور گنی کو متاثر کیا ہے، جہاں اب تک لگ بھگ 5,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ایبولا ایک بین الاقوامی خطرہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پاکستان کو بھی بیرون ملکوں، خاص طور پر افریقی ممالک سے واپس آنے والے مسافروں کی جانچ اور طبی عملے کی مناسب تربیت کے لیے کہا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے افریقی ممالک میں جاری امن مشن میں حصہ لینے والے پاکستانی فوجیوں کو بھی ملک واپسی سے قبل طبی جانچ کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں ابھی تک ایبولا وائرس کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کے محکمہ صحت عامہ سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے عہدیدار پاکستان میں ایبولا وائرس کے خطرے کی روک تھام کے بارے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، تاہم اس کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کرم ایجنسی میں ہونے والے بم دھماکے میں ایک بچے سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں منگل کی صبح بچوں کو اسکول لے جانے والی ایک وین کے قریب بم دھماکے سے ایک بچے سمیت دو افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے۔ قبائلی ذرائع کے مطابق یہ واقعہ مرکزی شہر پاڑا چنار کے علاقے نستی کوٹ میں پیش آیا، جہاں سڑک کے کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم میں اس وقت دھماکہ ہوا جب بچوں کی وین یہاں سے گزر رہی تھی۔ دھماکے سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ اس کا ڈرائیور اور ایک بچہ ہلاک ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ سیکورٹی اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد جمع کیے۔ تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن کرم ایجنسی میں اس سے پہلے بھی پرتشدد واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ اس علاقے میں ایک عرصے تک فرقہ وارانہ کشیدگی کے باعث شیعہ اور سنی مسالک کے لوگوں کے درمیان ہلاکت خیز جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہے۔ دری اسنا افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جاری فوجی کاروائی میں مزید 6 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ فوج نے گزشتہ ماہ خیبر ون کے نام سے یہاں کاروائی شروع کی تھی، جس کا مقصد شمالی وزیرستان میں جون سے جاری فوجی آپریشن کی وجہ سے فرار ہو کر یہاں منظم ہونے کی کوشش کرنے والے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانا تھا۔ حکام کے مطابق یہاں اب تک درجنوں شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کی زیر استعمال ٹھکانوں کو تباہ کیا جا چکا ہے، جبکہ فوج کے مطابق 350 عسکری پسندوں نے ہتھیار پھینک کر خود کو حکام کے حوالے بھی کیا۔ ادھر نوشیرہ میں سڑک کے کنارے چار افراد کی بوری بند لاشیں برامد ہوئی ہے، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ تاحال اس واقعے کے اصل محرکات کی تفصیلات موصول نہیں ہو سکی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں یو ایس ایڈ اور ایک فلاحی ادارے سیو دی چلڈرن کے تعاون سے موبائل ہیلتھ یونٹس قائم کیے گئے ہیں، جو صوبے کے دہی علاقوں میں خدمات سر انجام دیں گے۔ پشاور سے گل رخ کی رپورٹ۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیو دی چلڈرن کے تعاون سے موبائل ہیلتھ یونٹ کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صوبے کے بیشتر دور دراز علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز نہ ہونے کی برابر ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگ علاج کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ موبائل ہیلتھ یونٹ ایک گاڑی پر مشتمل ہے، جس میں ڈاکٹر دیگر طبی عملے کے ساتھ مختلف علاقوں میں جا کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، جبکہ اس منصوبے کے تحت مفت ادویات کی فراہمی کے علاوہ طبی تجزیوں کے لیے لیبارٹری بھی موبائل یونٹ کا حصہ ہے۔ اس پروگرام کی ایک عہدیدار عظما داؤد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد فوری صحت کی سہولیات مہیا کرنا ہے۔
یہ جو کام کر رہا ہے، اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ڈور اسٹیپ فیسلٹیز دینی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو ہم کسی بی ایچ یو میں لے جائیں یا سی ڈی سی میں اور وہیں بٹھا کے، بلکہ دور دراز کے جتنے گاؤں ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز کی ڈیفیشنسی ہے اسپیشلی، تو ان علاقوں میں یہ سہولتیں ہم فراہم کر رہے ہیں، اور جو علاقے جن کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، کسی وجہ سے وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں جا رہے یا علاج کی سہولتیں یہاں پہ میسر نہیں ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے آغاز کے بعد لوگوں کو ان کے علاقے ہی میں صحت کی سہولتیں فراہم ہو رہی ہے۔
لوگ تو بہت زیادہ مطمئن اس وجہ سے ہے کیونکہ اب ریسنٹلی ہم نے جو کیمپ کیا ہے ایف آر کوہاٹ میں، تو لوگوں کے بہت زیادہ ریکویسٹ پہ اس کو ہم نے پھر 3 دن اور ایکسٹینڈ کر دیا۔ ابھی ہم لوگ ایف آر پشاور میں جو کیمپ کر رہے ہیں، آج بورا کے علاقے میں کیمپ ہو رہا ہے، تو ہمیں ابھی سے ریکویسٹ موصول ہو رہی ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں۔
بین الاقوامی معاونت سے شروع کیے گئے اس منصوبے کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے شہروں میں قائم اسپتالوں پر بھی مریضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں غیر ملکیوں کے زیر انتظام ایک کمپاؤنڈ پر خودکش کار بم حملے میں کم از کم 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ منگل کی صبح دارالحکومت کے پل برچی کے علاقے میں بارود سے بھری ہوئی ایک گاڑی ایک غیر ملکی تنصیب کے مرکزی دروازے سے ٹکرا گئی۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان میں ہونے والے رایاما کے ایک جائزے کے مطابق عدم تحفظ کے احساس اور کرپشن کے بڑھتے ہوئے رجحان کے ساتھ عوام میں زیادہ خوش امیدی کا اظہار نہیں کیا جا رہا۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایاز گل کے اس جائزے کے بارے میں رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکہ میں قائم ایشیا فاؤنڈیشن نے افغانستان میں کیے جانے والے رائے عامہ کے ایک جائزے کو کابل میں جاری کر دیا ہے۔ اس کے مطابق افغان عوام کو بے روزگاری، کرپشن اور عدم تحفظ کے بارے میں شدید تشویش ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے کنٹری نمائندے عبداللہ احمد زئی نے بتایا کہ یہ سروے افغانستان کے 34 صوبوں میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 40.4% لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے خیال میں ملک غلط سمت کی طرف جا رہا ہے۔
This year 54% of the respondents say that their country is moving in the right direction.
54% لوگوں کا خیال ہے کہ ملک صحیح سمت کی طرف گامزن ہے، ہرچند کہ یہ پچھلے سال کی نسبت تعداد کم ہے۔ 2013 میں 57% لوگوں کا خیال تھا کہ ملک صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے۔ احمد زئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سروے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افغان عوام کو نئی حکومت سے خاصی توقعات ہیں۔ عوام کا خیال ہے کہ نئی حکومت ملک کی معیشت اور سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنائے گی، تعلیم، صحت، خواتین اور دیگر سماجی شعبوں میں بہتری ممکن ہو سکے گی۔
Roughly two-thirds of Afghans are hopeful that results of the recent election will improve their lives.
تقریباً دو تہائی افغان پر امید ہیں اور ان کے خیال میں حالیہ انتخابات کے بعد ان کے حالات زندگی بہتر ہو سکیں گے. حکومت مفاہمتی پالیسی اپناتے ہوئے مسلح حزب مخالف گروپوں کے ساتھ بات کر کے افغانستان کے لیے سیکیورٹی کے حالات کو بہتر بنائے گی. واضح ہے کہ امریکہ کے زیر قیادت بین الاقوامی اتحادی افواج کا انخلا اس سال مکمل ہو جائے گا اور سیکیورٹی کی ذمہ داریاں افغان سیکیورٹی فورسز کے سپرد ہو جائیں گی. دوسری طرف دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ طالبان کی جانب سے حملوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ اضافہ نئی افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا کہ وہ کس طرح ان کا مقابلہ کرے گی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یروشلم میں دو مشتبہ فلسطینیوں نے یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر حملہ کر کے چار افراد کو ہلاک کر دیا، جبکہ جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارے گئے. اسرائیلی پولیس کے مطابق منگل کی صبح دو فلسطینیوں نے عبادت گاہ میں گھس کر وہاں موجود لوگوں پر کلہاڑیوں اور چاقوؤں سے وار کیے، جس سے چار افراد ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے. پولیس کے ترجمان مکی رونلڈ فیلڈ نے کہا کہ پولیس علاقے میں کسی اور مشتبہ حملہ آور کی تلاش میں مصروف ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے اندر اور اس کی مشترکہ سرحد کے ساتھ ساتھ قابل تشویش حد تک فوجوں کی تعداد میں اضافہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں فوج کی تعیناتی اور جدید اسلحے کے انبار لگانا شامل ہے، جس میں فضائی دفاع کے نظام بھی شامل ہیں. یوکرین کے شہر ڈونیسک کے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے روس نواز علیحدگی پسندوں سے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ شہر پر قبضہ کر لیں. مزید تفصیلات جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
مرکزی ڈونیٹسک میں منگل کی کوہر آلود اور انتہائی سرد صبح کے وقت 200 سے زائد افراد، جن میں زیادہ تر مومر لوگ شامل تھے، سخت سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے خوراک کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو گئے تھے. یہ خوراک مقامی تاجر اولی گرچ کی جانب سے تقسیم کی جا رہی تھی. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس امداد کے بغیر یہ بھوکے مر جائیں گے.
Конечно, нужно, потому что людям нечего есть. Пенсии нету, зарплат нету. Пожилым людям вообще.
43 سالہ ایک بیوہ اور دو بچوں کی ماں علیشہ کہتی ہیں کہ یہ امداد بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. بہت سے مومر افراد اپنی پینشن نہیں لے سکتے کیونکہ انہیں باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں سے باہر جا کر خود کو رجسٹر کرنا ہوگا، اور پھر ان افراد کے پاس وہاں تک جانے کے لیے سواری بھی میسر نہیں ہے. کلیننس کی ڈسٹرکٹ میں واقع یہ امدادی سینٹر ہر روز کھلا ہوتا ہے، جو بیگر افراد میں خوراک کی بنیادی اشیاء کے بیگز تقسیم کرتا ہے. ہر بیگ میں دو ہفتوں کا راشن موجود ہوتا ہے. یہ سینٹر مشرقی شہر کے ایک بڑے تاجر چلا رہے ہیں، جو اس وقت کیف میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ڈونیٹس کے مضافات میں آرٹلری اور راکٹس داغنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں. یہ علاقہ لوگوں سے تقریباً خالی ہو چکا ہے، تاہم جنوبی حصے میں دکانیں اور بازار اب بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن پرچون فروشوں کو ذخیرہ اندیزی میں مشکلات کا سامنا ہے، اور بہت سے لوگوں کے پاس اشیاء خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. گزشتہ ہفتے کے اختتام پر یوکرین کے صدر پوروشینکو نے ایسے میں جب مشرقی یوکرین میں روس اپنی فوجی طاقت مضبوط کر رہا ہے اور وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت دو مشرقی صوبوں ڈونیٹسک اور لوہانسک کے ان علاقوں میں جہاں پر باغیوں کا کنٹرول ہے پبلک سروسز کے لیے فنڈز روک رہا ہے. ان میں پبلک ہسپتالوں کے لیے فنڈز بھی شامل ہیں. اس اعلان کے ردعمل کے طور پر گلینا نامی خاتون کہتی ہیں،
پینسیو نہیں получаем уже 4-5 месяц. Дело в том, что ДНРцы пришли. Мы же не знали, что они пришли и как.
وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ 4 ماہ سے انہیں پینشن نہیں ملی ہے اور وہ پبلک سروسز کے لیے فنڈز روکنے کے اعلان سے پریشان ہیں. وہ کہتی ہیں کہ علیحدگی پسندوں نے شہر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور انہیں ایسا کرنے کے لیے کسی نے نہیں کہا. تو پھر ایسے میں کیف عام لوگوں کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ انہوں نے تیش میں آتے ہوئے کہا کہ ریاستی فنڈز کے بغیر لوگ کیا کریں گے، بھوکے رہیں گے اور مر جائیں گے. کیف کو امید ہے کہ فنڈز روکنے کے اس اعلان سے ماسکو نواز باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو الگ تلگ کرنے اور عام لوگوں کو علیحدگی پسندوں کے خلاف کرنے میں مدد ملے گی. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یورپین کمیشن نے برطانیہ اور ہالینڈ میں برڈ فلو کے نئے کیسز کی اطلاع ملنے کے بعد اس وبا پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں. ان اقدامات میں متاثرہ جانوروں کو ہلاک کرنا اور وائرس زدہ علاقوں سے پولٹری مصنوعات کی فروخت پر پابندی عائد کرنا شامل ہے. ہالینڈ کی حکومت نے ایک پولٹری فارم پر انتہائی HSN8 کے اثرات پائے جانے کی خبر دی ہے. برطانوی عہدیداروں نے مشرقی پارک شاہر کے مرغابی کے فارم پر ایک کیس کی اطلاع دی. مائیکل کفانو نے برکینا فاسو کے عبوری صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس مغربی افریقی ملک میں سول حکمرانی بحال کریں. منگل کے روز دارالحکومت اواگاڈوگو میں ایک تقریب میں جو ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئی، مسٹر کفانو نے آئین اور عبوری قرارداد کے احترام کا وعدہ کیا. اور کینیا میں پولیس نے شدت پسندی کو فروغ دینے کے شبے میں دو مساجد پر چھاپے مار کر سینکڑوں نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے. حکام کے مطابق ساحلی شہر ممباسا کی مسجد موسا اور مسجد سکینا پر پولیس چھاپوں کے دوران فائرنگ سے کم از کم ایک شخص ہلاک بھی ہوا. ممباسا میں پولیس کے اعلی افسر جیفری مائک نے صحافیوں کو بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ شدت پسند نوجوانوں کے ایک گروہ نے دونوں مساجد میں ہتھیار چھپا رکھے ہیں اور وہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی صدر براک اوباما نے حال ہی میں بیجنگ میں اعلان کیا کہ چین اور امریکہ کے درمیان ویزے کی مدت کے بارے میں دو طرفہ معاہدہ ہو گیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ویزے کی توسیع مدت کا اطلاق ٹورسٹ، تجارتی اور طلبہ کے لیے اجرا ہونے والے ویزوں پر ہوگا. اس معاہدے کے بعد چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہوگا اور دونوں ملکوں کی معیشت مزید وسیع اور مستحکم ہوگی. دو نئے طرفہ انتظام کے تحت 12 نومبر سن 2014 کے بعد سے امریکہ اور چین نے نئی ویزا پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. بی کیٹیگری نان امیگرینٹ ویزے کے اہل چینی درخواست گزاروں کو کاروبار اور سیاحت کی غرض سے امریکہ آنے کے لیے ملٹیپل انٹری ویزے کی مدت 10 سال تک ہوگی. اسی طرح ایف ایم اور جے کیٹیگری کے اہل طلبہ اور ایکسچینج وزٹرز اور ان کے لواحقین کو ملٹیپل انٹری ویزے کی مدت 5 سال تک ہوگی. یہ مدت ان کے تعلیمی پروگرام کے مطابق ہوگی. اسی طرح اہل امریکی شہریوں کو بھی ملٹیپل انٹری ویزے کی مدت 10 سال کے لیے ہوگی، جبکہ امریکی طلبہ کے لیے اسٹوڈنٹس ریزیڈنسی پرمٹ کی مدت 5 سال تک کی ہوگی اور اس کا انحصار ان کے تعلیمی پروگرام کے مطابق ہوگا. کاروباری اور تفریحی سفر کو آسان بنانے کے لیے اس دو طرفہ معاہدے سے امریکہ اور چین کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور کاروبار میں اضافہ ہوگا. امریکہ میں قانونی طور پر 10 سال کی مدت کے لیے ویزے کا اجرا سب سے طویل مدت ہے. ماضی میں چین اور امریکہ کے کاروباری اور ٹورسٹ مسافروں کو ہر سال نئے ویزے کے لیے درخواست دینی پڑتی تھی. طلبہ اور باہمی تبادلوں کے ذریعے آنے والوں کے لیے ویزے کی مدت میں توسیع سے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں کو فروغ ملے گا، اور اس کے ساتھ بہت سے چینی طلبہ کو امریکہ کے اعلی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے گا. ماضی میں ان طلبہ کو مدت پوری ہونے کے بعد واپس چین جانا پڑتا تھا، جہاں سے وہ نئے سرے سے امریکہ میں حصول تعلیم کے لیے ویزے کی درخواست دائر کرتے تھے. دونوں ملکوں کے درمیان ویزے سے متعلق اس نئے معاہدے سے امریکہ کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ دو طرفہ سیاحت اور تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہے اور چین اور امریکہ کے درمیان عوام کے رابطوں کو بڑھانے کا خواہش مند ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. حال ہی میں 3 پاکستانی نوجوانوں کو ایشین پیس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے.
جن میں سندھ کی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی مونا پرکاش بھی شامل ہیں جو پاکستان میں تعلیم کے ذریعے امن عام کر رہی ہیں۔ مونا کا تعلق صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ مونا ان دنوں ٹنڈو الایار کے پسماندہ گاؤں میں تعلقہ جھنڈو مری میں تعلیم سے محروم بچوں کو علم کی دولت سے نواز رہی ہیں۔ کئی برس قبل جب مونا خود ایک طالب علم تھی تو انہوں نے ٹنڈو الایار کے بچوں کے لیے غیر سرکاری سطح پر ایک چھوٹا سا اسکول کھولنے کا سوچا۔ اسی سوچ نے مونا کو تعلیم کے فروغ میں مزید آگے بڑھایا۔ اب مونا کے پاس درجنوں بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ میٹرک کے امتحانات کے بعد میں نے بچوں کو پڑھانے کا سوچا، اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتی رہی۔ مونا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شروع شروع میں مجھے اس علاقے میں بچوں کو پڑھانے میں بہت مشکل درپیش تھی۔ ایسے ماحول میں جہاں دور دور تک کوئی اسکول نہ ہو، نہ ہی بچے کے پاس کتابیں ہوں، یہ بہت مشکل کام تھا۔ گاؤں کے کھیتی باڑی کرنے والے افراد کا زیادہ تر کہنا یہی ہوتا تھا کہ ہماری نسلوں نے کھیتی باڑی کی ہے، ہم بچوں کو پڑھا کر کیا کریں گے۔ پھر بچوں کو رنگ برنگی کتابیں دے کر انہیں پڑھنے کی طرف مائل کیا اور گھر گھر جا کر ان کے والدین کو بتایا کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ مونا بتاتی ہیں کہ انہیں اس علاقے میں اسکول چلانے اور تعلیم کو عام کرنے پر ایشین پیس ایوارڈ دیا گیا ہے، اس کے باعث لوگوں نے اس علاقے کی طرف توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ نے اسکول کھلوانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جہاں میں نے اپنا اسکول شروع کیا ہے وہاں گھوس اسکول تھے، جہاں نہ ٹیچر تھے نہ ہی فی الواقع کوئی اسکول تھا۔ مونا کا کہنا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ اس ایوارڈ کے ملنے کے بعد انتظامیہ کی توجہ یہاں کے گھو اسکول کی جانب مبذول ہوئی۔ میرا اصل ایوارڈ یہی ہے کہ لوگوں نے جانا کہ یہاں کے بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے اور اب اور زیادہ بچے پڑھ سکیں گے اور اسکول کھل سکیں گے۔ میری یہی خواہش ہے کہ تعلیم کو مزید آگے بڑھایا جائے اور اسکول تعمیر ہوں جہاں زیادہ سے زیادہ بچے اپنی تعلیم حاصل کریں۔ میرے اس ایوارڈ کے بعد دوسری لڑکیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تعلیم کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم کی تازہ رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر کے 2,50,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ صوبہ سندھ کے سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت زار، بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی بارہا خبروں میں آتی رہی ہے۔ ایسے میں مونا پرکاش کی تعلیم کے لیے خدمات نہ صرف صوبے بلکہ ملک کے لیے قابل فخر ہیں۔ مونا سمیت دیگر دو پاکستانی نوجوانوں میں نجی ٹی وی چینل سے وابستہ صحافی ربیہ بیگ ہیں جنہوں نے میڈیا اور صحافت میں بہترین خدمات انجام دی اور پاکستانی صحافت میں خواتین کا ایک بہتر رول پیش کیا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے شہر چترال سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نوجوان شاہ زمان ہیں جنہوں نے غیر سرکاری سطح پر نوجوان لڑکے لڑکیوں میں تعلیم مہیا کر کے امن کو فروغ دینے کے لیے کام کیا۔ پاکستانی نوجوانوں سمیت دیگر ایشیائی ممالک کے نوجوانوں کو بھی اپنے اپنے ملک میں تعلیم سمیت امن و امان کے مسائل کے لیے کام کرنے کے لیے پیس ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ این پیس نامی ایشین امن ایوارڈ ایشیائی ممالک میں یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ایشیائی ممالک میں خواتین اور امن کو فروغ دینے اور ان سے جڑے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنے والے افراد کو دیا جاتا ہے، جس کا مقصد علاقائی کمیونٹی اور قومی سطح پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے نفاذ کو فروغ دینا ہے۔ سامعین، اس رپورٹ کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
مائرہ خان انگنت بھارتی بھی ان کے فین ہو گئے. تفصیلات فکرو فن میں.
تم کچھ کھاؤ گے؟
آپ کو میری بات نہیں آ رہی.
میں نے خیرت سے بات کرنی ہے اور جب تک میں اسے بات نہیں کر لیتا میں چیئر اور سکول سے نہیں بیٹھوں گا.
اور اگر وہ غلط ہوئی تو میں اسے خود مار دوں گا.
پاکستانی ٹی وی ایکٹریس مائرہ خان نے اپنی اداکاری, خوبصورتی اور دلکشی کے سبب لا تعداد بھارتیوں کے دل جیت لیے ہیں. حتیٰ کہ بھارت میں قیام کے دوران انہوں نے جس طرح کے ملبوسات پہنے وہ بھی بھارتیوں کے لیے جدید فیشن کا ٹرینڈ بن گیا ہے. ماہرہ کو ان کے ڈرامے ہم سفر سے لازوال شہرت ملی. اس سیریل کی بدولت وہ پاکستان میں گھر گھر پہچانی گئیں. اور جب یہی سیریل بھارتی ٹی وی چینل زی زندگی سے دکھایا گیا تو بھارتی ویورز بھی ماہرہ کے دیوانے ہو گئے.
آج تو تم نے یہاں پہ فون کر لیا, کیونکہ تم میرے لیے مر چکی ہو.
ہم سفر کی کامیابی کے فوراً بعد ماہرہ کو بھارتی دورے کی دعوت ملی جو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لی. اس دورے کے موقع پر زی ٹی وی نے ایک مقابلے کا بھی اہتمام کیا جس کا نام تھا میڈ فار ماہرہ, یعنی ماہرہ کے لیے دیوانگی. مقابلے میں حصہ لینے والوں کو صرف اتنا کرنا تھا کہ انہیں ماہرہ سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرنا تھا. مقابلہ جیتنے والے کے لیے انعام بھی خاص تھا, یعنی ماہرہ سے ملاقات. مقابلے کا اعلان ہونا تھا کہ لوگ ماہرہ کے لیے جیسے کریزی ہو گئے. سب نے بڑھ چڑھ کر ماہرہ کی تعریف کی.
یہ میری بیٹی ہے حریم حسین, بدقسمتی سے میری بیٹی کے بایولوجیکل فادر آپ ہیں. اور یہ رہی میری بیٹی کی بلڈ گروپ رپورٹ, اس کا بلڈ گروپ بی پازیٹو ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا میرا بلڈ گروپ بی پازیٹو نہیں, نہ ہی خضر عالم کا ہے. البتہ آپ کا بلڈ گروپ بھی پازیٹو ہے.
ایک پاکستانی ویب سائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرہ نے بھارتی دورے میں ہم سفر کی آخری قسط کے موقع پر ہونے والے گرینڈ فنالے میں بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی, ریڈیو شو کیا اور کئی انٹرویوز دیے اور خوب داد سمیٹی.
بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ گھر آ گئے واپس. ایکچولی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاکستان آ گئی ہوں, کیونکہ لوگ مجھے پہچان رہے تھے اور پیار سے مل رہے تھے اور خیرت بلا رہے تھے. یہ تو صرف پاکستان میں ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا او گاڈ آئی ایم بیک ان کراچی, یو نو, سو آئی فیل لائک آئی واز ایٹ ہوم. اسے بھی بہت سچ بات ہے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے اردو voa.com.
اچھا آپ اپنا سارا سامان پیک کر لینا. اوکے چل ہم آئیں گے اور آپ کو یہاں سے لے جائیں گے.
ہاں پاپا.
اپنے کیا ہے؟
میں نے آپ سے صرف اپنی بیٹی کی علاج کے لیے پیسے مانگے, اسے کہیں اور لے جانے کے لیے نہیں کہا تھا.
ایک تو تم نے میری بیٹی کو مجھ سے 4 سال تک دور رکھا, اس کے بعد تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر سکو.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
Me
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے کرٹس بائنم. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.